ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقيت الله الأعظم في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وهم عن اللغو معرضون. ملك درود بيجي محمد وعلى محمد بار. ايجانا محترمك، مؤمنہ کے اس اعلی ثواب کی لیے مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے، اور میں بہت زیادہ معلومات تو حاصل نہیں کر سکا، لیکن نام سے ظاہر ہے کہ یقیناً یہ ایک مسیحا تھیں کہ جو اپنے شعبے سے وابستہ رہتے ہوئے مسیحائی کا کام انجام دیتی رہیں، اور خصوصاً پچھلے برس سے لے کر اور اس تاریخ تک ہم جس آزمائش سے گزرے ہیں، جہاں پر ہم دوسرے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور پیشور افراد کی کوششوں کاوشوں کو سراہتے ہیں، وہاں پر لازم و شائستہ ہے کہ ہم مسیحائی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ان اطباء، حکماء اور ڈاکٹر حضرات کبھی شکریہ ادا کرے، ان کے شکر گزار ہوں کہ جن کی دن رات محنت و کوشش و کاوش و جد و جہد کے نتیجے میں الحمدللہ ہمارا ملک دوسرے ممالک کے بنسبت اس وبا کا اس طریقے سے شکار نہیں ہوا. ان کی جافشانی تھی، ان کی کوششیں تھیں، ان کی کاوشیں تھیں، اور ایک بڑی طویل فہرست ہے اس وبا کے نتیجے میں ڈاکٹرز کے شہید ہونے کی. توجہ رکھیے گا، میں انہیں شہدا کا درجہ دوں گا، اور اسلام نے ان کو شہدا کا درجہ دیا ہے. یہ وہ شہید ہیں جو ملک و قوم کی سلامتی اور بقا کے لیے، ہماری صحت کی اور عافیت کے لیے، جنہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا، جنہوں نے اپنے دن اور رات چین و آرام کو خطرے میں ڈالا، اور آج تک جو ہے وہ مسلسل. ابھی چند روز پہلے ہمارے ایران سے فارغ التحصیل ایک ڈاکٹر علی نقی جو کوہاٹ یا ہنگو کی طرف کے تھے، وہ بھی اسی بیماری کا شکار ہوئے، ڈاکٹر تھے اور اسی بیماری میں انہوں نے اپنی جان کو جان آفری کے سپرد کیا. بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اطباء، میڈیکل اسٹاف اور اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہر وہ مخلص کارکن ڈاکٹر، ہر وہ مرد و زن کہ جو انسانیت اور انسانوں کی خدمت کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جو ڈاکٹرز اس دنیا سے گزر گئے ہیں انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. چونکہ مجلس ہے، اس علیہ ثواب ہے، اس بنا پر سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات کا میں نے ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے، قد افلح المؤمنون، بتحقیق مؤمنین کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور پھر ان کی کچھ صفات بیان کی گئیں۔ لفظ فلاح یعنی کامیابی، یعنی رستگاری، یعنی کامیاب ہو جانا، قرآن کریم میں مختلف عنوانات سے زیر بحث آیا ہے اور مختلف تعبیروں اور کنایوں کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ ہم یہ بحث فلاح کی کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن کی نگاہ میں کامیاب کون انسان ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ دیکھیے، ہم جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بیک گراؤنڈ میں ایک مفہوم ہے لاشعور میں، کوئی تھا جو 40 دن پہلے، یا اگر برسی ہو رہی تو برسی 1 سال پہلے ہمارے درمیان تھا، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اور ہم بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ جناب میں بھی باقی رہوں گا، نہیں۔ جب احمد و مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو طے یہ ہے کہ یہاں سے جانا ہے، اور جب ہم آتے ہیں مجلس عیسیٰ علیہ ثواب میں تو ہمارے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ کوئی تھا چلا گیا اور ہم اس کی مجلس عیسیٰ علیہ ثواب میں آئے، اور آج ہم کسی کی مجلس میں آئے، کل کوئی ہماری مجلس میں آئے گا۔ یہ بالکل واضح سی بات ہے، 2+2=4 کا فارمولہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو فوراً ہم کہتے ہیں بھائی ایج کیا تھی، کیسے انتقال ہوا، بیماری تھی، اچانک مرا، کیا عارضہ لاحق تھا، اب مختلف قسم سوالات، ارے افسوس، ارے بچے چھوٹے ہیں، جی اس قسم کے الفاظ و تعبیرات ہم استعمال کرتے ہیں، ارے ابھی تو عمر کے تو جوان تھا، ابھی تو اس کے جینے کے دن تھے، ہوتے ہیں۔ اور ہم بھی اس وبا کے نتیجے میں بہت سے ہم نے عزیز و اقارب کو کھویا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، درمیانی عمر کے بھی تھے، ہر قسم کے افراد تھے، جو اعزہ اقربا، دوست احباب سب تھے، وہ جن کی قضا لکھی تھی بہرحال وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ہم فوراً ہی پوچھتے ہیں کہ اچھا بچوں کا کیا ہوگا، پڑھائی کا کیا ہوگا، مکان اپنا ہے کہ نہیں ہے، اس قسم کے سوالات جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ یا اور اگر قریبی رشتہ ہوگا تو مثلاً وہ جاب کیا کرتا تھا، اسٹیٹس کیا تھا، اس کی پے اسکیل کتنی تھی، اس قسم کے سوالات ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ذہن میں آتا ہے کہ بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، بیوہ کا کیا ہوگا، یہ وہ سوالات ہیں جو معمولاً ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور آنے چاہئیں، اس میں کوئی بری بات نہیں کہ انسان سوچے، لیکن ہماری سوچ میں اور قرآن کریم کی سوچ میں بہت فرق ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ کو، اپنے لائف اسٹائل کو، اپنی تھنکنگ کو، اپنے طرز تفکر اور فکر کو قرآن اور اہل بیت کے تابع کر لیں تو نہ ہم اس دنیا میں پریشان ہوں گے نہ اس دنیا میں پریشان ہوں گے، کیوں قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو خدا کا دوست بن جاتا ہے اسے نہ اس دنیا میں کوئی پریشانی ہوتی ہے نہ اس آخرت میں کوئی غم و ملال ہوگا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس کے بغیر نہیں پڑھ سکوں گا، کوشش کروں گا کہ میری آواز جو ہے اب مائک کو قریب کر لیا ہے، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ میں یہ عمدن ماسک قرار دیتا ہوں کیونکہ کئی افراد اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا لعاب دین جو ہے اس میں مستقیماً جو ہے اس پر نہ چاہتے ہوئے بھی غیر ارادی طور پر اس پر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر اگر وہ دوسرا اس کو استعمال کرو، حفاظت تدابیر نہ کرے تو ممکن ہے کہ میری وجہ سے کوئی جو ہے وہ کسی عارضے میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ حفظ ما تقدم کی طرف مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو ہم فوراً مختلف قسم کے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے گیا ہے؟ اگر ہمارا طرز فکر قرآن و اہل بیت کا ہو جائے، جتنی کوششیں ہم مجلس اور میلاد کو برپا کرنے کے لیے کرتے ہیں، اگر اس کا عشر عشیر بھی 10% بھی اگر ہم ان کی تعلیمات کو اپنا کر زندگی گزارنے کا عزم کر لیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اب میں چونکہ قرآن کی کچھ آیات اور ایک رسول اللہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کامیابی کی نشانیاں کیا ہیں قرآن کی نگاہ میں اور رسول اللہ کی نگاہ میں۔ تو ہم کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا ہے، فرشتے کیا کہتے ہیں، کیا لے کر آیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، کامیاب انسان وہ ہے کہ جو یہاں سے دار عقبا انفانائٹ لائف کا سامان لے کے جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب آپ ایک لمیٹڈ زندگی یعنی جس کا ایک سرا آپ کو معلوم ہے، وہ سرا کیا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ اس دنیا میں کب آئے تھے آپ کو معلوم ہے، یہ آپ کے آنے کا سر، یہ لمٹ شروع ہو گئی آپ کی. اب جتنا آپ ٹریول کر رہے ہیں یہ آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، یہ آپ واپس جا رہے ہیں اللہ کی طرف. انا الیہ انا للہ وانا الیہ راجعون، واپسی ہے یہ. اور یہ واپسی میں ہمیں در حقیقت ارتقا پانا ہے، ترقی پانی ہے، درجات حاصل کرنے ہیں. اور یہ لمیٹڈ زندگی جو ہمارے لیے ان نون ہے، توجہ رکھے گا بھائی، میرا ایک سر معلوم ہے ڈیٹ آف برتھ کب آیا تھا، کب جاؤں گا نہیں معلوم، یہ ان نون ہے، لیکن لمیٹڈ ہے. اس لمیٹڈ زندگی میں خدا نے یہ پوٹینشیل انرجی ہر انسان میں رکھی ہے کہ وہ اس فانی دنیا سے انفانائٹ زندگی کا سامان کر سکے. توجہ کیجیے گا، اب میتھمیٹیکلی یہ ممکن ہے؟ آج کا میتھ اور کیلکولس اور کیلکولیشن یہ ثابت نہ کر سکے کہ ایک لمیٹڈ لائف سے ایک ان لمیٹڈ لائف کا انتظام کیسے کیا جائے. بہرحال، لیکن چونکہ ہم صرف عقلوں پر چلنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم عقل سے ماورا جو خالق عقل ہے اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے ہیں. اس بنا پر فرشتے کیا کہتے ہیں، کیا لے کر آیا ہے، کامیاب زندگی کی علامات کیا ہیں. اب ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اب کامیابی کے سٹینڈرڈز ہم نے بنائے ہوئے ہیں، معیارات ہم نے قرار دیے ہوئے ہیں. کامیابی ہے مثال کے طور پر کہ اتنی پی اسکیل ہونی چاہیے، گھر اپنا ہونا چاہیے، یا وہی بقول معروف جو ٹی وی نے اور میڈیا نے ہمیں بتایا دو بچے وہی اچھے، ٹھیک ہے نا. اور اس قسم کے جو ہم نے معیارات بنائے ہوئے ہیں وہ ہماری زندگی کا معیار ہے کہ اگر یہ ہے تو زندگی کامیاب ہے، وإلا اگر آپ ان معیارات کے مطابق اگر آپ اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں گے، یا اہل بیت کی زندگی کو بھی چھوڑ دیجیے آپ تھوڑی دیر کے لیے، حالانکہ ہمارے لیے نمونہ عمل حجت وہی ہے، ان کے اصحاب، ان کی اولاد، ان کے تعلیم یافتہ افراد، ان کے شاگرد، ان کی زندگی اٹھا کے دیکھیے. ایسا کوئی بھی معیار جس کو ہم نے معیار زندگی بنایا کہ ہماری لائف ایسی ہونی چاہیے، ایسا مکان ہونا چاہیے، ایسی ایویلیشن ہونی چاہیے، ایسی گاڑی ہونی چاہیے، ایسی تنخواہ ہونی چاہیے، ان میں سے کوئی بھی معیار ان کی زندگی میں نہیں تھا. توجہ کیجیے گا، آپ بیٹھ کے کیلکولیشن کیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا جو معیار ہم نے بنایا ہوا ہے یا ہمارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے. لہذا یاد رکھیے گا، اگر واقعاً حقیقتاً ریئلٹی کے تحت اگر میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا کے معیارات کے مطابق نہیں، اہل بیت اور قرآن کے معیارات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. حقیقت بین بننا ہوگا، حقیقت نگر بننا ہوگا تاکہ ہم جان سکیں حقیقی کیا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جو قرآن و اہل بیت کا پیروکار ہو جاتا ہے دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، دنیا لوٹ کر آئے گی، کیونکہ یہ خداوند عالم کا وعدہ ہے قرآن کریم میں کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اس کی تعلیمات میں عمل پیرا ہوتے ہیں، خدا ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. لاکھ چاہتے ہوئے بھی لوگ آپ کے دشمن بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن خدا کیا ہے، اس پروپیگنڈے کو منفی کرتے ہوئے آپ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا. مل کے درود بھیجیے محمد والے. بس قرآن و اہل بیت، سورہ مومنون 30 سورہ ہے، ابتدا ہو رہی ہے قد افلح المومنون. قد عربی زبان میں قاف و دال، قد جب بھی فعل ماضی پر آتا ہے تحقیق کا معنی دیتا ہے، یعنی یہ بات ثابت شدہ ہے، پروف دیٹ، یعنی مطلب یہ پروف شدہ ہے، یہ ثابت شدہ ہے کہ یہ بات تحقیق شدہ ہے. اور جب بھی قرآن نے کوئی بھی اصول ثابت کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ سے پاس ہو کے آیا ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، علمی نقص اور عیب اس میں نظر نہیں آئے گا. دنیا کے قانون میں آپ 10 عیب نکال سکتے ہیں، لیکن اس کا جو قانون بنایا ہوا ہے وہ بالکل سالم قانون ہے، کمپلیٹ قانون ہے، اور اسی میں انسانوں کی در حقیقت نجات وابستہ ہے. اب کہا قد افلح المؤمنون، قرآن کریم نے چند آیات میں کچھ نشانیاں بیان کی، ان نشانی کے ذیل میں بس وہ حدیث مبارکہ رسول اکرم کی اور مولا کائنات کی حدیث بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. مومنون کامیاب ہو گئے، مومنین کامیاب ہو گئے جو صاحب ایمان. اب ایک مومن وہ ہے جو ہماری نظروں میں جو عقیق پہنتا ہے، نعرہ حیدری لگاتا ہے، ایک وہ مومن ہے. بھائی کون تھا مومن ہے؟ مومن یعنی عام اہل سنت کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں یہ شخص مومن ہے. کیا مطلب؟ بھائی اپنا ہے مومن ہے کہتے نہیں کہتے. کیا مطلب مومن بمانے کہ رسول کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کو قبول کرنے والا, کہ جو بھی مولا کائنات کی خلافت بلا فصل کو بعد رسول قبول کرنے والا ہے وہ در حقیقت مومن کہلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسرے لوگ اس کے انکاری ہو رہے ہیں. لہذا اسی ولایت سے تمسک کو ہمیں کہا گیا, اس میں شکر خدا کرو, الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. اے خدا تیرا شکر کہ تو نے مجھے اور میرے خاندان کو اور ہم سب کو ولایت علی کے در سے متمسک قرار دیا ہے. تو ایک مومن وہ ہے جو عرف عام میں, لیکن ایک مومن وہ ہے جس کو مولا کائنات نے مومن کہا. ہم کہتے ہیں امیر المؤمنین, یعنی مومنوں کے امیر و سردار و آقا و بزرگ اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے. وہ اگر مومن کی تعریف بیان کرے گا, وہ نہج البلاغہ میں موجود ہے, آپ مولا کے خطبات پڑھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ پہ موجود ہے, آپ کے موبائل میں انٹرنیٹ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پیجز موجود ہیں. ایک تعریف جو ہے وہ قرآن کریم نے کی ہے, مختلف انداز سے مختلف پیرائے اور مختلف سوروں میں تعریف کی گئی ہے, لیکن یہاں پر سورہ مومنین میں کچھ 6-7 صفات خداوند عالم نے یہاں پہ دی ہیں, بس اسی کو ذکر کر. قد افلح المومنون, مومنین کامیاب ہو گئے. پہلی صفت جو بیان کی ہے کہ ان کا رابطہ اپنے مرکز سے نہیں ٹوٹتا ہے. اگر آپ نے آنکھوں پر چشمہ لگایا ہوا, آپ کی آنکھیں عارضے مبتلا ہیں کہ بغیر عینک کے آپ کو نظر نہیں آتا, تو یہ چشمے کا اور عینک کا مقام کیا ہے کہ آپ کی ناک پہ سجا ہو یا لینس لگائے ہوئے ہو آپ نے اور آپ اس کو اس کے ذریعے سے دیکھ سکیں, یعنی وہ آپ کے اصل سے جڑا ہوا ہے. جب اصل سے جڑ جائے گا تو آپ بھی اس کے ذریعے سے دیکھ سکیں گے اور چشمے کا مقصد پورا ہو جائے گا. لیکن چشمہ اگر کہیں ہے اور آپ کہیں ہیں تو نہ چشمے کا مقصد پورا ہوگا نہ آپ کوئی منظر صاف اور شفاف انداز سے دیکھ سکیں گے. پہلی صفت یہ ہے کہ اپنے اصل سے جڑنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. پہلی صفت مومن کی یہ کہ اس کا اللہ سے رابطہ کسی صورت کم نہیں ہوتا. توجہ رکھیے گا, جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں, جو اپنی نمازوں میں گڑگڑانے والے ہیں, یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کا رابطہ اپنے اللہ سے, اپنے خالق سے, اپنے مالک سے, مدبر حکیم سے کم نہیں ہونے والا ہے. اس کے بعد کا دوسری صفت کیا ہے؟ توجہ رکھے گا, دوسری صفت جو کہا وہ ہم عن اللغو معرضون. دوسری صفت کیا بیان کی؟ کہ ایک طرف اللہ سے رابطہ ہے, اپنے اصل سے رابطہ, دوسرا آپ کی اپنی سوسائٹی سے رابطہ ہے. آپ اہل ایمان بننا چاہتے ہیں, آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اس کامیابی کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ چیزوں سے اجتناب کرنا پڑے گا. جیسے کہ آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں, نارمل آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, خصوصاً کراچی میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی سب جو ہیں وہ اندھے ہیں, صرف آپ آنکھوں والے ہیں, آپ نے بچ بچا کے گاڑی چلا رہی ہے, دوسرے تحفے میں آپ کو جی ٹکر مار کر اور سائڈ دیکھ کر اور اسکریچز مار کے چلا جائے گا, آپ آنکھوں والے باقی سب نابینا ہیں. وہ والی بات, نارمل ڈرائیونگ جس طرح آپ کرتے ہیں, سائیکل ہو, موٹر سائیکل ہو, کوئی بھی سواری آپ کے پاس ہے, آپ بچ بچا کے چلتے ہیں, کہیں بریک لگاتے ہیں, کہیں گیئر چینج کرتے ہیں. زندگی بھی ایک مشین ہے, ایک گاڑی ہے جس کو آپ نے رن کرنا ہے. یہ رن کرنا, یہ ڈرائیونگ کرنا اگر خدا اور اہل بیت کے قوانین کے مطابق ہو تو یہ سیف جرنی ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو جوار آل محمد تک پہنچا دے گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب جب تم اپنی پریکٹیکل لائف میں آؤ گے تو بہت ساری تمہیں چیزیں ملیں گی, بہت ساری تمہیں چیزیں ملیں گی. جیسے کہ آپ جب بازار جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, کھینچ رہی ہوتی ہیں, آپ کے دل کو لبھا رہی ہوتی ہیں, دل ربائی کر رہی ہوتی ہیں بقول معروف. لیکن آپ سب کچھ لے کر نہیں آتے, آپ مخصوص چیزیں لے کر آتے ہیں. آج سے کئی سال پہلے ریڈر ڈائجسٹ میں ایک مضمون چھپا تھا, چونکہ اس زمانے میں یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کا رواج نہیں تھا, 30 سال پہلے تقریباً, یہ گزشتہ 15-20 سالوں سے زیادہ ہوا ہے. تو اس میں ایک آرٹیکل چھپا تھا کہ جب بھی آپ مارکیٹنگ کے لیے جائیں, گروسری کے لیے جائیں, سودا سلف کی خریداری کے لیے جائیں, تو ایک لسٹ لے کر جائیں کہ آپ نے لے کے کیا آنا ہے. اگر آپ نے لسٹ نہیں بنائی تو آپ 10 ایسی چیزیں لے آئیں گے جس کی آپ کو ضرورت اتنی نہیں ہوگی اور آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے گا. تو انسان کیا ہے؟ بچ بچا کے چلتا ہے. تو یہ بچنا, یہ تدابیر, یہ حکمت, یہ انسان کی فطرت میں ہے, اس کی نیچر میں ہے.
خداوند عالم بھی یہی کہہ رہا ہے، جب تم پریکٹیکل لائف میں جاؤ گے اور اپنے ایمان کو بچانا چاہو گے، اس ایمان کی سلامتی کے لیے ایک اہم ترین چیز جو دوسری صفت میں خداوند عالم ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شاعر کا ردیف و قافیہ نہیں مل رہا تھا تو ادھر سے کھینچ کر ادھر سے کھینچ کر جو ہے وہ لگا دیا، نہیں ایسا نہیں ہے، قرآن ہے، اس کا حرف حرف نپا تولا ہے، نور ہے، عظمت والا ہے، توجہ رکھے گا، یہ اگر قلب محمد پہ نادل ہو رہا ہے، اگر یہی قرآن پہاڑ پہ نادل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لہذا دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، پہلی صفت کہ اللہ سے جڑ جاؤ، ہم فی صلاتہم خاشعون، اپنے رب سے مناجات کرو، دوسری صفت کہ وہم عن اللغو معرضون، جب بھی کوئی ایسی غیر ضروری بات جس کو یہ ان کے کانوں میں آتی ہے اعراض کرتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں، مڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ لغو کیا چیز ہے جس کو ہماری لہو لعب کہا جاتا ہے، لہو لعب الگ ہے، لغو الگ ہے، توجہ لگے گا، لہو و لعب یعنی کھیل کود، وہ بچکانا چیز کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو لہو لعب کہا جاتا ہے، جو سرگرمی آپ کو اللہ سے، آپ کو امام زمانہ کی یاد سے، آپ کو جناب زہرا کی خوشنودی سے دور کر دے، وہ لہو لعب کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ممکن ہے وہ میری نماز ہو، قرآن نے کہا ہے کہ وویل فویل للمصلین، مصلین نمازیوں کے لیے ویل ہے، بدبادی ہے، بدبختی، کیوں؟ کیونکہ یہ عادت نماز پڑھ رہے ہیں، یہ عادت کی ٹکرے مار رہے ہیں، یہ عادت کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ عادت کی عزاداری کر رہے ہیں، یہ عادت کے تحت جو ہے مثلا روٹین ورک میں کام کر رہے ہیں، نہیں عادت کے تحت نہیں کر رہا، لہذا خداوند عالم کہہ رہے ہیں وہم عن اللغو معرضون، ہر وہ چیز کہ جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، کوئی بھی چیز ہو، آپ کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، زوجہ کی محبت ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ لغو معنی میں خدا کہہ رہا ہے وہ ہر اس چیز سے کہ جو انہیں خدا سے دور کر دیتی ہے، یہ اپنے آپ کو اس سے بچا لیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری صفت کا والذین ہم للزکات فاعلون، تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کامیاب لوگوں کی، کہ اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کون غریب ہے، کون ضرورت مند ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں جہاں پر نماز کا تذکرہ ہے وہیں پر زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، کیوں؟ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی نماز پڑھو، معاشرے کو چھوڑ دو، ہرگز نہیں، زکوٰۃ ادا کرو، اقیم الصلاۃ آتو الزکاۃ، اقیم الصلاۃ آتو الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یعنی اللہ سے جڑ رہے ہو تو معاشرے کو تنہا نہ چھوڑو، معاشرے کے جو مالی حقوق تم پر فرض کیے گئے ہیں، تمہاری خون پسینے کی کمائی میں ایک حصہ ہے، محروموں کا، لسائل سائل کا، محروموں کا حصہ، اسے ادا کرو۔ اور یہیں سے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ میرے استاد فرماتے تھے دو چیزوں کا ثواب جو ہے وہ بہت جلدی آتا ہے، ایک امام حسین کی عزاداری میں غمگین ہونا، عزاداری کرنا، اور ایک غریبوں کی مدد کرنا، اس لاک ڈاؤن اور اس COVID-19 کے ذریعے بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے، دیکھیں اپنے اطراف میں کہ ہم کس کی مدد کر سکتے ہیں، پہلے اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیے، اپنے دوستوں میں دیکھیے، اپنے محلے داروں میں دیکھیے، چپکے سے جائیے، مدد کر دیجیے، صدقہ دینا ہے بغیر بتائے صدقہ دے دیجیے۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ وہ اماؤنٹ ہے جس سے کسی کی پرابلم اور مشکل حل ہو جائے، صدقہ 10 روپے کا نام نہیں ہے، معذرت کے ساتھ 10 روپے کا نام نہیں ہے، اہل بیت جب بھی صدقہ دیتے تھے ہزاروں درہموں سینکڑوں درہموں میں دیتے تھے، یعنی اب اس کے بعد مانگنے کی ضرورت نہ ہو، اتنا نہیں ہمارے پاس، نیت کریں کہ خدا جب دودھ دے گا ہم بھی دیں گے۔ جناب زینب کے شوہر حضرت عبداللہ علیہ السلام بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ، تو ان کے بچے کہتے تھے بابا ہمارے لیے بھی کچھ رکھے نا، تو کہتے تھے بیٹا ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے اپنی عادت بدل لی کہیں خدا بھی مجھے دینا بند نہ کر دے۔ یہ وہ حضی مسیح، یہ کون ہے؟ یہ اہل بیت کے تربیت یافتہ شاگرد ہیں، یہ ان کے گھر کے داماد ہیں، مل کے درود بھیجیے حضرت عبداللہ کے لیے۔ وہم للزکات فاعلون، یہ حقوق ادا کرنے والے ہیں، مالی حقوق ادا کرنے والے۔ اس کے بعد کہا والذین ہم لفروجہم حافظون، یہ اپنی شہوت کو، اپنی خواہشات کو لگام دینے والے ہیں۔ آج ہم اس منزل پہ آ گئے ہیں کہ وہ مناظر جو آج سے 30 سال پہلے ایک فیملی ممبر آسانی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے تھے، چھپ چھپا کے کچھ چیزیں دیکھی جاتی تھیں، آج وہ ہماری انٹرٹینمنٹ کے نام پر، ہماری تفریح کے نام پر ہمارے سامنے، ہماری فیملی ممبرز کے سامنے وہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں اور ہماری پیشانی پر بل نہیں پڑتے، ہماری مؤمنیت، ہماری اہل بیت سے محبت، ہماری کربلا سے وابستگی کوئی بھی چیز آڑے نہیں آتی اور ہم کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو دشمنان اہل بیت کا شیوا تھا، طریقہ تھا، وہ آج ہماری محفلوں میں ہیں، ناچ ہے، گانا ہے، ڈانس ہے، گانوں کی طرزوں پر نوحے اور منقبتیں ہیں۔ ابھی آپ ایام دیکھیں گے کہ اور دھمال کے نام پر دل کی بڑھاس نکال کے ڈانس کیا جا رہا ہوگا، جو دشمنوں کا شیوا تھا، جس سے اہل بیت نے جنگ کی ہے، جس سے اہل بیت ناراض ہوئے، وہی چیز انہی کے یوم ولادت کے موقع پر مختلف ناموں سے نہیں ہوگا تو اپنی ہی بچی کو محرم و نامحرم کے سامنے بینکوٹ میں جی ڈھولک کی تھاپ پر میوزک کے بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ جو ہے کبھی ہاتھ کھلا ہے کبھی سینہ کھلا ہے، تنگ لباس پہنا ہوا ہے، میک اپ زدہ اپنی بچی کو لے آئیں گے۔ اصل کہاں گئی وہ کربلا سے واپس سے، کہاں گئی حدیث کیسا ہماری جس کو ہم کہا کرتے تھے کہ بی بی آ جائیے، برکت آ جائیے، برکتیں ایسے آتی ہیں کہ نام ان کا لیں اور کام ان کے دشمنوں کا کریں۔ عزیزہ نے کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنی حیا کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ میڈیا ہماری حیا کے پردے کو تار تار کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے مولا کائنات جب دعا کمیل پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت کل عصم، تحت کل عصم، عصم یعنی عصمت، یعنی حیا کا پردہ جو گناہ پھاڑ دیتے ہیں۔ مولا علی نے کہا اس سے توبہ کرو، پلٹو خدا سے، کون سی چیزیں گناہ کا پردہ پھاڑ دیتی ہیں؟ گناہ ہو رہا ہو میں کہوں مس گیدرنگ ہے، بھائی کی شادی، بھجی کی شادی، کزن کی شادی، میں تو جاؤں گا، دیکھا ہے ہم نے، اتنا مولوی بھی اعتراض نہیں کرتا کہ مس گیدرنگ ہے، بڑے بڑے ریش والے، داڑھی والے، نماز والے، عزاداری کرنے والے، جن کی پیٹھوں پر بھی زنجیروں کے نشان ہیں، جن کے سینوں پر بھی نشان ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ جناب یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا تھنکنگ اسٹائل، ہمارا لیونگ اسٹائل جو ہے وہ کہیں اور سے وابستہ ہے، لہذا ہم ان باتوں کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں، اور جب یہ باتیں ممبر سے بیان کی جاتی ہیں تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ یہ باتیں کرنے کی ہوتی ہیں کہ ممبروں سے، یہ مجلسوں میں کرنے کی ہوتی ہیں۔ بہرحال جو میرا فرض ہے وہ میں ادا کروں گا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ حیا کو باقی رکھو، یہ گناہ کو دیکھ کر گناہ کی برائی اور قباحت تمہارے دل میں نہ ہو تو تم بے حیا ہوتے جا رہے ہو، بے غیرت ہوتے جا رہے ہو، غیرت کم ہو رہی ہے، بے غیرتی کسی اور معنی میں نہ لیجئے گا، غیرت کم ہو رہی ہے، حیا کم ہو رہی ہے، توجہ رکھیے گا۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، والذین ہم لأماناتہم راعون، جو امانت دی جاتی ہے اس کی حفاظت، رعایت کرنے والے، حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ زندگی امانت ہے، اہل بیت کی محبت امانت ہے، اولاد امانت ہے، زوجہ امانت ہے، شوہر امانت ہے، توجہ، ماں باپ امانت ہے۔ عزیزان گرامی، کسی کے ماں باپ کے ساتھ اٹھتا کہتے نہیں کہ اللہ نے امانت تھی، اللہ نے لے لی، اولاد اٹھ گئی، اللہ کی امانت تھی، لے لی، کہتے نہیں کہتے۔ یہ زندگی بھی امانت ہے، یہ محبت اہل بیت جو ماں باپ نے ہمارے دل میں اجاگر کی ہے، اجاگر کی ہے، صرف پیدا نہیں کی انہوں نے، انہوں نے ہمیں شوق دلایا ہے، یہ امانت ہے۔ روز قیامت میری ماں پوچھے گی مجھ سے، میرا باپ مجھ سے سوال کرے گا، بیٹا تمہارے دل میں ہم نے محبت اہل بیت ڈالی تھی، کیا کیا تم نے؟ کیا اہل بیت ہم سے سوال نہیں کریں گے روز قیامت؟ کیا جناب زینب ہم سے سوال نہیں کریں گے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دیں؟ یہ امانت، اس عزاداری کا تم نے کیا کیا؟ اولاد امانت ہے، ایسا اولاد کی تربیت نہ کریں۔ اس کے بعد کہا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، پھر دوبارہ کہا کہ یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، آخری روایت عرض کرو، آپ کی زحمت تمام کرو، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلے مولا کائنات کی وہ روایت، من غلب عقلہ ہواہ افلح، کامیاب کون ہے؟ مولا کی نگاہ میں آپ دیکھیں کامیاب کون ہے؟ مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارے پاس بینک بیلنس بہت اچھا ہے، گاڑی بہت اچھی ہے، یہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھا مکان، روشن مکان، ہوادار مکان، بڑا مکان، اچھی گاڑی، اچھی جاب، کوئی بری بات نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ لیکن کیا ہے، آپ کو خدا سے، آپ کو اہل بیت سے، آپ کو امام زمانہ سے دور نہ کریں۔ ہم سب اپنی زندگی میں مست ہیں، اتنے مست ہوتے ہیں کہ جو مثال دوں، کسی کو انجیکشن لگایا جائے اسے تکلیف نہ ہو، تو آپ کہیں گے یہ بے حس ہو گیا ہے. بے حس ہو گیا یعنی اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے, سن ہو جاتا ہے نا انسان, بدن سن ہو گیا, انجیکشن لگا دیا, اب اس کو کاٹا جائے پیٹا جائے اس کو تکلیف نہیں ہوگی. بعد میں تکلیف ہوگی جب اس کا سن کا حس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہم بھی سن ہوتے جا رہے ہیں, ہم بھی بے حس ہوتے جا رہے ہیں. یعنی وہ جگہ جہاں پر ہمیں تکلیف ہونی چاہیے. اب اگر کوئی نارمل انسان بیٹھا ہے, کوئی بھی چیز اس کو کاٹے گی یا چبھے گی یا انجیکشن لگا جائے, اس کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی, اس کے اس کا سینس زندہ ہے, حس زندہ ہے اس کی. کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں تکلیف ہونی چاہیے, لیکن ہم اتنے روٹین لائف میں اتنے بے حس ہو گئے کہ اس کی بھی ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی. دو مقامات صرف آپ کو بتاؤں اور حدیث کی طرف آ جاؤں گا. ایک, قبرستان میں میت کو لے جانا اور میت کے ساتھ جانا, اور دوسرا مجلس علیہ السلام. یہاں پہ ہمیں تکلیف ہونی چاہیے. کیسی تکلیف ہونی چاہیے؟ قبر کو دیکھے اپنی قبر تو یاد آئے کم سے کم. وہاں ہم غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں, کرکٹ کا اسکور پوچھ رہے ہوتے ہیں, ڈالر کا ریٹ معلوم کر رہے ہوتے ہیں, اخبارات پر شہ سرخیوں پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, چہلم اور سویم اور برسی کے کھانوں میں آئیں گے تو ارے بھائی بوٹی کہاں ہے, ارے بھائی سالن کہاں ہے, اس قسم کی باتوں میں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں. یہاں ہمیں اپنی قبر و قیامت نظر آنی چاہیے جو نظر نہیں آتی. ہم بے حس ہو گئے, قبرستان جا کے بھی بے حس ہو گئے. دوسری چیز, مجلس علیہ سال ثواب, یہاں آ کر بھی مجھے اور آپ کو اپنی قبر یاد نہ آئے نا, اس کا مطلب بے حس ہے. واقعی میں اپنی بات کروں, آپ کا ایمان مجھ سے زیادہ مستحکم ہے, میں اپنی بات کروں گا, مجھے اگر قبر و قیامت یاد نہ آئے, میں یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنی زوجہ سے جو میں نے بد کلامی کی ہے, آواز اونچی کی ہے, خدا نہ کرے کسی نے نعوذ باللہ استغفر اللہ ہاتھ اٹھایا, اس سے سوری نہ کرے, یہ بے حس ہے. کوئی بیوی اپنے شوہر پہ بدزبانی کی یا اس کی نافرمانی کی یا اس کے حقوق ادا نہیں کیے, وہ اگر سوری نہ کرے مجلس سے آنے کے بعد, یہ بے حس ہے. کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے, ماں باپ اپنے بچے سے سوری نہ کرے, بیٹے تمہارے حقوق ادا نہیں کیا, بچہ اپنے ماں باپ سے کہے آپ کے حقوق ادا نہیں کیے, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, اگر مجلس بھی سارے ثواب میں آنے کے بعد بھی یہ تکلیف نہ ہو, یہ چیز نظر نہ آئے, تو میں بے حس ہوں. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ جس کی عقل اس کی خواہشات پر غالب آ جائے, یعنی لگام دے دے, وہ کامیاب انسان ہے. یہ ہے مولا کائنات کا سٹینڈرڈ. دنیا ہونی چاہیے لیکن یہ دنیا تمہیں امام سے قریب کر سکے, امام زمانہ سے قریب کر سکے. ہم اسے کتنے لوگ ہیں جو امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں؟ بہت ہوا تو وہ جو پانچ نمازیں ہم ملا کے پڑھتے ہیں, ظہر عصر مغرب عشاء فجر کی, اس میں آخر میں السلام علیکم یا صاحب اللہ سے والزمان کہہ کے ختم کر دیتے ہیں. یہ بات ہوا تو دعا امام زمانہ پڑھ لی ہم نے, اس سے زیادہ امام کو کہاں یاد کرتے ہیں. یہ بے حسی کی زندگی جو ہے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا تاکہ کامیاب زندگی جو ہے گزاری جا سکے. میری درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. بس وقت زیادہ نہیں بچا, صرف روایت کے وہ جملے عرض کروں اور آپ کے ذہن میں تمام کروں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قد افلحا, کامیاب انسان ہوا ہے. سات صفات بیان کی ہیں بہت تیزی کے ساتھ, کر کے اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اخلص قلبہ للایمان, جو اپنے دل کو خالص کر ایمان کے لیے, اپنے دل کو خالص بناؤ یعنی اپنی نیت کو خالص بناؤ, جو عمل کر رہے ہو خدا کے لیے کرو. حدیث میں کوئی اپنے برادر مومن سے ملنے جائے بغیر کسی غرض کے, کسی حاجت کے, آج دل چاہ رہا فلاں مومن کی زیارت کروں, دروازہ کٹکھٹایا, بھائی میں آنا چاہتا ہوں پانچ منٹ کے لیے. ہمارے یہاں کوئی اگر آ جائے, جی فرمائیے کیسے تشریف لائے, کیسے کس کام سے آنا ہوا, ہمیں پتہ ہے مطلب یہ دنیا ہے, جب تک اس کی گوٹ نہیں بسے گی معذرت کے ساتھ یہ نہیں آئے گا. ہم لوگ مطلبی لوگ ہیں. کہا کہ جو شخص بغیر کسی غرض غایت کے کوئی مومنہ کسی مومنہ سے ملنے جائے, اپنے بھائی بہن سے, خونی رشتہ داروں سے ملنے جائے, کسی کام سے نہیں آئے, صرف تمہیں دیکھنے آئے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے, امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے, کمن زار اللہ فی عرشہ, ایسے ہی جس نے اس نے اللہ کی زیارت کی عرش الہی پر. توجہ کیجیے گا, امام زمانہ علی بن محضر 20 سال تڑپتا رہا, راوی ہے صحابی ہے امام کا, 20 سال تڑپتا رہا امام زمانہ سے ملاقات, 20 سال کنٹینیوسلی 20 سال گیا ہے حج پر. 20 سال معمولی عرصہ نہیں ہے, امام کی زیارت نہیں ہوئی. آخری دفعہ جب یہ گیا, جس سفر میں زیارت نصیب ہوئی, امام کا قاصد آیا اور کہا کہ امام نے تمہیں بلایا ہے.
امام کی خدمت پہنچا، دیکھا کہ میدان عرفات میں ایک سبز خیمہ لگا ہے، اس میں گیا. امام نے کہا بہت دیر کر دی علی ابن محضہ یار، بہت دیر کر دی. کہا کہ مولا آپ کا قاصد ہی نہیں، میں تو 20 سال آیا ہوں، آپ کا قاصد نہیں آیا تھا. مولا نے کہا نہیں یہ نہ کہو، تڑپ نہیں تھی تم میں، طلب تو تھی تڑپ نہیں تھی. پھر امام نے 3 چیزیں بتائیں، ان چیزوں میں سے ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کو. امام نے کہا اس لیے کہ تم ہماری زیارت محروم ہو، اس کا ایک سبب ہے، اس کی ایک علت ہے، اس کی کاز ہے. وہ کیا ہے؟ تم نے اپنے خونی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا ہے، خونی رشتہ داروں سے ملنے جلنا بند کر، بھائی بھائی کی شکل نہیں دیکھ رہا، بہن بہن کی شکل نہیں دیکھ رہی، آپس میں بٹوارے ہو گئے، تعلقات خراب ہو گئے. امام کہہ رہے ہیں اس وجہ سے تم ہماری زیارت سے محروم ہو جاؤ گے. لہذا اپنے ایمان کو کیا کرو؟ خالص کرو. ایک، وجعل قلبہ سلیما، اور اپنے قلب کو قلب سلیم قرار دے، سالم قرار دے، یعنی ایمان ہو اور اس ایمان کی حفاظت کرے. تیسرے صفت، ولسانہ صادقا، لوگوں سے مل ملاپ کرتے ہو، زبان دیتے ہو، بولتے ہو، کلام کرتے ہو، سچی بات بولو. آج اس وقت ہماری سوسائٹی میں جتنی اختلافات ہیں ان کی اکثریت زبان کے گناہ ہیں، جھوٹ، فریب، دھوکہ، دغا، چیٹنگ، کسی کی جہالت سے مجبوری سے فائدہ اٹھانا، چھپانا، حتیٰ کہ یہ موبائل جو آسانی فراہم کرنے کے، انسانوں کو جوڑنے کے لیے تھا، فاصلوں کو کم کرنے کے لیے تھا، یہی موبائل جو ہے وہ فاصلوں کا سبب بن گیا، جنریشن گیپ کا سبب بن گیا، میاں بیوی کے درمیان طلاقیں ہو رہی ہیں اسی موبائل پر، کہ تم کسی اور سے بات کرتے ہو، وہ کہتا تم کسی اور سے بات کرتی ہو. جو فاصلوں کو کم کرنے کے لیے تھا وہ فاصلوں کو بڑھا رہا ہے. توجہ رکھیے گا، وہ لسان و سچی زبان، آپ اگر یہ تہیہ کر لیں آپ نے سچ بولنا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ، وہ کہتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، حقیقت یہی ہے. اگر پہلا سچ بول دی جائے، پہلے جھوٹ کی جگہ جہاں تھوڑی سی خفت محسوس ہوگی، لیکن کیا ہے وہ آپ کو 1000 جھوٹ سے اور ہر قسم کی در حقیقت وبا سے اور وبال سے بچا لے گا. لسانہ صادقہ، زبان سچی ہونی چاہیے. اس کے بعد ونفسہ مطمئنہ، اور اپنے نفس کو مطمئن قرار دے، خدا تیری احکامات پر، محمد علی محمد کی تعلیمات عمل پیرا ہوں. وہ خلیقتہ مستقیمہ، اور اپنے اخلاق کو درست کرے، اپنا میل ملاپ، اپنا بیہیویئر اپنے زوجہ سے، اپنے بچوں سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے اس کا اچھا ہو، خوش اخلاق سے پیش آئے. وہ نہیں ملتا، نہیں ملتے. ہماری اکثر پرابلمس جو ہیں وہ نفسیاتی اور ذہنی ہو گئی، ہم لوگ بہت زیادہ ذہنی مریض ہوتے جا رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے خیال، وہ ایسا سوچتا ہوگا، وہ ایسا کرتا ہوگا، وہ نہیں ملتا، وہ ایسا نہیں کرتا. وہ کرے یا نہ کرے، آپ کا یہ سوچنا آپ کو ذہنی مریض بنا دے گا، ڈپریشن اور اسٹریس کے شکار ہو جائیں گے آپ. لہذا کہا کہ اپنے اخلاق کو نارمل کرو. جتنا بڑا دل آپ رکھیں گے، جتنا بڑا دل آپ کا ہوگا معاف کرنے کا، آپ اتنی کامیاب ہوں گے. دنیا آپ کو شاید بیوقوف کہے کہ یہ دیکھو اس کے ساتھ چیٹنگ ہوئی تھی، فلاں ہوتا ہے، اسے معاف کر دیا. ٹھیک ہے کہ آپ اس کو دوبارہ اپنے قریب نہ بلائیں، لیکن معاف کر دیں، کم سے کم معاف کر دیں. آپ کا دل جتنا بڑا ہوگا نا، آپ یقین کیجئے کہ اتنی رحمت الہی آپ کے دل پہ نازل ہوں گے. اور آخری دو صفات، وہ اذنہم مستمعہ، اپنے کان کو سننے والا بناتا ہے، ہر بات نہیں، وہ بات جو اس کے ایمان کو، محبت محمد و آل محمد کو مستحکم کر دے، اس بات کو سننے والا، بے چین رہتا ہے کہیں سے کوئی آواز ایسی آئے جس سے میرا ایمان مضبوط ہو جائے کہ میں کامیاب زندگی گزار کر خدا کی طرف روانہ ہو جاؤں. وعینہ ناظرہ، اور اس کی آنکھیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، وہ اپنی آنکھوں کو دیکھنے والا بناتا ہے. یہ دیکھنا نہیں، حقیقت کو دیکھنا، جس کو امام صادق نے فرمایا تمہاری دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ، دو آنکھیں ہیں جو ظاہریوں سے دنیا کو دیکھتے ہو، اور حقیقی آنکھیں وہ ہیں جن سے تمہیں آخرت نظر آتی ہے. جس کو میں نے کہا کہ اگر مجلس میں اور قبرستان میں اور نماز جنازہ میں بھی اگر ہمیں اپنی قبر و قیامت نظر نہ آئے تو ہم اندھے ہیں، ہم بہرے ہیں، ہم بے حس ہیں. بس آپ کی زحمت کو تمام کیا، یہ کامیاب زندگی ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ان صفات کو اپنا، قرآن کہہ رہے ہیں ان صفات کو اپنا کر تم کامیاب زندگی گزار سکتے ہو. لہذا کبھی بھی
کسی کی زندگی اور ظاہر کو دیکھ کر حکم جاری نہ کریں یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے. بہت سے اندازے غلط ہوتے ہیں، یا یوں کہوں اکثر اندازے غلط ہوتے ہیں. ہم جو ظاہر پہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ظاہری چیزوں پر حکم لگا رہے ہوتے ہیں، یہ قطعا درست نہیں ہے. موقع دیں، محل دیں، ایکسکیوز قبول کرنے کی گنجائش رکھیں. غلطی ہوئی، بھول گیا ہو، بھائی فلاں نے مجھے فلاں کے انتقال پر تعزیت پیش نہیں کی، میں نے کہا شاید بھول گیا ہوگا، کچھ دن گزر گئے، اس کے ذہن میں ہوگا کہ اس نے آپ کو ایس ایم ایس کر دیا، فون کال کر دی، وہ نہیں آ سکا، اس نے یہ سمجھ رہا ہوگا. اب آپ یہاں کوڑتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، خون جلاتے رہیں گے، اس نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو عزیزان گرامی، کوشش کریں کہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ایک مومنہ کے، ایک مسیحا کے، عیسیٰ علیہ السلام آپ کی مجلس ہے. ایک جسم کا مسیحا ہوتا ہے اور ایک روح کا مسیحا ہوتا ہے. ذکر الہی، ذکر موت کو روح کا مسیحا قرار دیا ہے. جو ذکر موت کرتا ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جو ذکر اہل بیت کرتا ہے وہ کبھی دنیا میں ناکام نہیں ہوتا. یہ روح کے مسیحا ہیں، یہ ہمارے قلب کے مسیحا ہیں. ذکر حسین ہمارے دردوں کا مسیحا ہے. ذکر حسین در حقیقت ہمارے زخموں کا مرہم ہے. عزیزانی گرامی، ہمارا کوئی مرتا ہے تو ہم اہل بیت کا فرش ادا بچھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ذکر در حقیقت ہمارے غم کو کم کرنے والا ہے. اور اگر اہل بیت کا ذکر نہ ہوتا، کربلا والوں کا ذکر نہ ہوتا، تو ہمارے لیے اپنوں کے غموں کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا. بعض چہرے، بعض رشتے، بعض تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھ بند بھی کریں تو وہ چہرہ سامنے آتا رہتا ہے، اس کی باتیں، اس کی یادیں، اس کی حرکات و سکنات. یہ کربلا والوں کے غم کا اعجاز ہے کہ ہم عزیزانِ گرامی ان کے غم کے ذریعے سے اپنے غموں کا مداوا کرتے ہیں. ایک مومنہ کے عیسیٰ علیہ السلام آپ کی مجلس ہے، ایک مسیحا اس دنیا سے گزر گئی. عزیزانِ گرامی، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مدینے میں بھی ایک ماں ہے جو زخمی حالت میں گھروں کے کاموں کو انجام دے رہی ہے. یقیناً اہل خانہ کی خدمت میں سب سے پہلے تعزیت پیش کروں گا. کسی کی زوجہ ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، جو جو رشتہ ہے جس کی نسبت سے اس کی خدمت تعزیت عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزانِ گرامی، یہ صبر جمیل جو تھا، جس کو ہم ایک دوسرے کی تاکید و نصیحت کرتے ہیں، مولا کائنات نے در حقیقت حسن و حسین و زینب ام کلثوم کو بلایا اور کہا، بیٹا چاہتے ہو کہ کیا تمہاری ماں کی وصیت پر عمل پیرا ہوا جائے؟ ماں علی ظاہر دن کے وقت تین جماعت الثانی یا 13 جماعت الاول کو اس دنیا سے گزری ہیں بی بی، رات کی تاریکی میں غسل ہوتا ہے. یہ پورے دن کیوں انتظار کیا ہے مولا کائنات نے کہ بی بی کی وصیت پوری ہو سکے؟ بی بی نے کہا تھا، یا علی رات کی تاریکی میں مجھے غسل و کفن دیجیے گا، یا علی اپنے ہاتھوں سے مجھے حنوط کیجیے گا، یا علی اپنے ہاتھوں سے مجھے دفن کیجیے گا. اس کے بعد یا علی قبر کی پہلی رات گزرنے والے پہ بڑی سخت ہوتی ہے، علی نماز شب میں اور دعا و تلاوت قرآن میں اپنی زہرا کو فراموش مت کیجیے گا. اے علی، میں ہمیشہ آپ کے در پر آپ کے حکم کے تابع رہی ہوں، پھر بھی اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے. جناب امیر المومنین نے گریہ کو نہ کہا، فاطمہ زہرا نہیں، مجھ سے کوئی حق ادا نہ ہو سکا ہو تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. سیدہ کائنات اور مولا کائنات، دن کے وقت بی بی گروہ پرواز کر گئی، رات آ گئی، بچوں کو بلایا، بچوں گریہ نہ کرنا، آواز اونچی نہ ہو. بچوں نے کہا، بابا ماں کی وصیت پوری ہونے دیں گے، آواز گریہ قبول نہ ہوگا. اب علی غسل دے رہے ہیں، غسل دیتے دیتے علی کی ایک دفعہ چیخ بلند ہوئی. اسما جو غسل میں مدد دے رہی تھی، کہا، مولا اس چیخ کا سبب کیا ہے؟ آپ تو ہمیں سفارش کر رہے ہیں کہ تمہاری آواز اونچی نہ ہو، گلی میں آواز نہ جائے، مدینے والوں کو خبر نہ ہو فاطمہ زہرا گزر گئی ہے، یہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہائے فاطمہ،
ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں.
ارے زن و شوہر کا رابطہ عزیزان گرامی کتنا قریب ہوتا ہے, کوئی بات چھپائے نہیں چھپ سکتی. جناب زہرا نے اپنے غم کو, اپنی پسلیوں کے غم کو چھپائے رکھا. یہی وجہ ہے بچوں نے ماں سے پوچھا, بچوں نے ماں کو, ماں نے بچوں کو بتایا نہیں. ہمیشہ دیکھتے تھے ماں کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا تھا, وہ ماں جو دونوں ہاتھوں سے جھاڑو دیتی تھی, وہ ماں جو دونوں ہاتھوں سے کپڑے دھوتی تھی. ارے کچھ دنوں سے ایک ماں کا ہاتھ پہلو پر ہے. اجرکم اللہ, بس عزادار ہو, بس عزاداری دن گزرنے لگے. جب غسل ہو رہا تھا اور اسی اثنا میں مولا کائنات ایک دفعہ اور آواز بلند روئے ہیں. جب غسل دے کر باہر آئے تو شہزادی زینب جو ہے وہ ایک دفعہ بیٹے سے لپٹ گئے, جناب زینب جو ہے بابا سے لپٹ گئیں اور کہنے لگی, بابا یہ دوسری مرتبہ گریے کا سبب کیا ہے؟ ایک دفعہ مولا نے کہا, بیٹی زینب, اور تیری ماں کا نیل زدہ بازو کہ جس میں قنفذ نے تازیانے مارے تھے. اللہ اکبر, جنازہ تیار ہو گیا. بچوں نے کہا, آؤ حسن حسین, آؤ زینب کلثوم, ماں کو الوداع کرو. عزیزان گرامی, کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں جنازے کی زینت ہوتی ہیں. زینب ام کلثوم لپٹ گئی ماں کے جنازے سے, حسن بھی آ گئے, لیکن دیکھا حسین نہیں آ رہے. مولا نے کہا, حسین بیٹا کیا ماں کو الوداع نہیں کرو گے؟ کہا کہ بابا جب تک ماں نہ بلائے گی حسین بھی نہیں آئے گا. روایت کہتی بندے کفن ٹوٹے, فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے, آ میرے حسین آ جا. حسین کا گریہ برداشت نہیں زہرا سے, حسین دوڑا, سارے بچے ماں کی میت سے لپٹ گئے. حاطف کی آواز آئی, ارے ملائکہ میں کوہرام بپا ہو گیا, علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا دو. ارے علی مرتضیٰ نے بہت پیار سے لپٹے ہوئے بچوں کو ماں کے جنازے سے دور کیا. میں کہوں علی مرتضیٰ, یہ مدینہ ہے, رات کی تاریکی ہے, سر پہ چھت ہے, ماں کا جنازہ کفن میں ہے, بچوں کو بہت پیار سے آپ نے جدا کیا, مگر ذرا کربلا آ جانا عصر عاشور, ایک یتیمہ باپ کے جنازے پر ودا کرنے آئے گی. مگر یہ عجیب ودا ہے, ارے لاشیں بے سر ہے, ارے ایسا لاشا جو پامال شدہ, بند بند شدہ ہو چکا ہے. ارے سرزمین کربلا کی خاک اڑ رہی ہے, ارے سر اقدس تن پر موجود رہی ہے. ارے بچی ودا کرنے آئی ہے, اس بچی کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں, سینے سے لگانے والا کوئی نہیں. ارے کوئی تماشے مارتا ہے, کوئی تازیانے.
اللہ لعنت اللہ علی القول الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون. ماتم سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. ڈاکٹر معظمہ خاتون بنت مولانا شفیع الحسن مقصود حسین ابن مرتضیٰ حسین حبیب فاطمہ بنت محمد حسین شفیق فاطمہ اور علی مہدی کی طرف فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور محمد و آل محمد سے منور فرمائے, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے. خود بندہ طیبہ سے محمد و آل محمد کا, ان کے لواحقین کو صبر جمیل, ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں قرآن اہل بیت کے سامنے کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما.